جمعرات 21 ستمبر سہروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل مشرف کا الزام کہ بینظیر بھٹو اور ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں آصف زرداری ملوث ہیں۔ ان کا یہ بیان کتنا قابل اعتبار ہے؟ تجزیہ کار:
بیت اللہ محسود نے کیا ہے اور بیت اللہ محسود کو القاعدہ نے کہا تھا، اب درمیان میں کوئی اور کچھ چیز آ گئی ہو وہ اس کا ثبوت لانا چاہیے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اپنے ویڈیو پیغام میں الزام لگایا ہے کہ بے نظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کو سابق صدر آصف علی زرداری نے قتل کرایا تھا۔
میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث اور بھٹو فیملی میں مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپانسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے، آصف زرداری۔ دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کو جو اس نے مرڈر کیا اس کی تو تشویش، یہ 5 سال جو گزارے ہیں اس نے پریزیڈنسی میں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ بے نظیر کو بیت اللہ مسعود اور اس کے لوگوں نے مارا، لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس مرڈر کے، یہ بیت اللہ مسعود کے پیچھے کون تھا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں جب جنرل پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام آصف زرداری پر عائد کیا ہو۔ ان کے مطابق پرویز مشرف نے توجہ حاصل کرنے کے لیے میڈیا میں نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ مصر اور عرب ممالک کی جانب سے قطر کے ساتھ قطع تعلق کرنے کی وجہ سے کئی جوڑے ایک دوسرے سے الگ رہنے پر مجبور ہیں۔ تفصیل کے ساتھ دوحہ سے نامہ نگار عمر دراز۔
قطر کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے بین الاقوامی تعاون کے سربراہ سعد سلطان العبداللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ 28 اگست تک جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ایسے مخلوط خاندان جہاں لوگوں کی شادیاں ایک دوسرے کے ملکوں میں تھیں اور اب میاں بیوی علیحدہ رہنے پر مجبور ہیں، ان کی تعداد 620 ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں 1164 ایسی شکایات موصول ہوئیں جہاں قطر پر پابندی کی وجہ سے لوگوں کی نقل و حرکت ختم ہو گئی، جبکہ 1050 افراد قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں اپنی جائیدادوں تک رسائی سے محروم ہیں۔
شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شمالی کوریا کو نیست و نابود کرنے کی دھمکی کو کتے کے بھونکنے سے تشبیہ دی ہے۔ فرح جاوید۔
یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران شمالی کوریا کو دی گئی دھمکی پر اس کا پہلا سرکاری رد عمل ہے۔ امریکی صدر نے بدھ کو اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اگر شمالی کوریا امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا تو اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکی صدر کا خیال ہے کہ وہ شمالی کوریا کو بھونکتے ہوئے کتے کی آواز سے پریشان کر سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے ان کے بارے میں کہا تھا کہ راکٹ مین خودکش مشن پر ہے۔
کینیا کے انتخابی حکام نے اعلان کیا ہے کہ صدر کا دوبارہ انتخاب اب 26 اکتوبر کو ہوگا۔ کینیا کے صدر اہورو کنیاتا نے سپریم کورٹ پر الزام لگایا تھا کہ اس نے گزشتہ ماہ کے الیکشن منسوخ کر کے ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ کنیاتا کو انتخابات میں فاتح قرار دے دیا گیا تھا، لیکن بدھ کے روز سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ووٹنگ کا عمل نہ تو شفاف تھا اور نہ ہی قابل تصدیق۔ ججوں پر تنقید کرنے کے باوجود اہورو کنیاتا کا کہنا ہے کہ وہ فیصلے کا احترام کریں گے۔ ادھر بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کو فراہم کی جانے والی غیر ملکی امداد کا انتظام اپنی مسلح افواج کے حوالے کر رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازش ظفر۔
یہ فیصلہ امداد کی غلط انداز میں فراہمی یا عدم فراہمی کی شکایات سامنے آنے کے بعد کیا ہے۔ اس سے قبل کم از کم 9 پناہ گزین اس ٹرک تلے کچلے گئے تھے جو امدادی سامان روہنگیا مسلمانوں کے عارضی کیمپوں تک پہنچا رہا تھا۔ جو افراد کچلے گئے تھے وہ ٹرک کے ساتھ کام کرنے والے مزدور تھے۔
عراقی فوج نے شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف ملک کے شمال میں واقع ایک محصور زدہ علاقے میں بڑی کارروائی شروع کی ہے۔ نادیہ سلیمان۔
ہویجہ کے خطے میں یہ بڑی کارروائی آج صبح کی گئی، جس میں عراقی فوج کی مدد امریکی اتحاد کے جنگی طیاروں نے کی۔ ہویجہ عراق کے ان دو چھوٹے علاقوں میں سے ایک ہے جہاں اب تک شدت پسند دولت اسلامیہ کا کنٹرول قائم ہے۔ لڑائی شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد فوج نے دعویٰ کیا، جس میں شیعہ ملیشیا کے اہلکار کثرت سے شامل ہیں، کہ انہوں نے چند گاؤں پر اپنا کنٹرول قائم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق 85,000 سے زیادہ افراد کو لڑائی کے دوران مجبوراً فوراً علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔
اور ڈچ فلم کے عملے نے سری لنکا میں ایک عورت سے بات کی ہے جس کا کہنا ہے کہ انہیں 80 کی دہائی میں بچے گود لینے کے عوض معاوضہ دیا جاتا تھا۔ ان خاتون کا ایک ڈاکیومنٹری کے لیے انٹرویو کیا گیا تھا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 4,000 سری لنکن بچے نیدرلینڈ، سویڈن، ڈنمارک، جرمنی اور برطانیہ بھیجے گئے۔ بیبی فارمز کی موجودگی کی افواہیں بھی سری لنکا میں اشروں سے عام ہیں۔ یہ عمل 90 کی دہائی کے آغاز میں روک دیا گیا جب بچے گود لینے کے قوانین سخت کیے گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی عدالتی تحقیقات منظر عام پر لانے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ مگر پہلے، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کا وہ بیان جس میں انہوں نے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو اور ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ذمہ دار پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو ٹھہرایا ہے۔ جنرل مشرف نے یہ الزام آج ایک ویڈیو پیغام میں لگایا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہماری ساتھی حمیرہ کنول۔
جمعرات کی شام جاری کیے جانے والے اپنے 11 منٹ اور 25 سیکنڈ پر مشتمل ویڈیو پیغام میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کہا کہ وہ اپنا ایک تجزیہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے نظیر کا قاتل کون ہے۔
میں خاموش تھا، میں دیکھ رہا تھا بس، لیکن ایک دن پہلے ہی یہ آصف زرداری نے یہاں سے ایک ریمارک پاس کیا اور مجھے ایکیوز کیا ہے کہ میں بائی نیم، یعنی میں نے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا، میں بے نظیر بھٹو کا مرڈرر ہوں۔ یہ پہلی دفعہ اس نے بائی نیم مجھے کہا ہے، یعنی مجھے للکارا ہے اس نے۔ یہ میرے برداشت کے باہر تھا، تو میں نے سوچا مجھے اب اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔
پرویز مشرف نے کہا کہ ان کا یہ پیغام بے نظیر کے بچوں، خاندان، سندھ کے لوگوں اور عوام کے لیے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث اور بھٹو فیملی میں مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپانسبل، ذمہ دار ایک آدمی ہے، آصف زرداری۔ دونوں کو اس نے مرڈر کروایا۔
سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ بے نظیر کے قتل سے ان کا تو نقصان ہی ہوا اور فائدہ ایک ہی آدمی کو ہوا، اور وہ آصف علی زرداری ہیں۔ پرویز مشرف نے کہا کہ حکومت پاکستان بیت اللہ محسود کو مارنا چاہتی تھی اور بیت اللہ محسود پرویز مشرف کا دشمن تھا۔
یہ تو حقیقت ہے کہ بے نظیر کو بیت اللہ محسود اور اس کے لوگوں نے مارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارا ایویڈنس موجود ہے۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس مرڈر کے، یہ بیت اللہ مسعود کے پیچھے کون تھا؟ کیا کوئی ایسا شخص تھا جو سازش کر کے بیت اللہ مسعود کو اس نے یوز کیا اور مرڈر کروایا؟
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ذریعے بیت اللہ محسود نے ان کی ایجنسیوں سے ملاپ کیا ہو یا صدر حامد کرزئی سے رابطہ کیا گیا ہو۔
افغانستان میں ہو سکتا ہے طالبان کے تھرو وہ بیت اللہ محسود، ان سے دوستی وغیرہ تھی، تو ہو سکتا ہے یہ کھاڈ جو ہے ان کے لیے انٹیلیجنس آرگنائزیشن، اس سے جو ملاپ کرے، یا پریزیڈنٹ کرزئی سے جس کا کوئی تعلق ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انفلوئنس کر کے کروایا ہو۔ دونوں میں میرا کوئی انوو نہیں ہے۔ میرے کارزائی، پریزیڈنٹ کارزائی سے بڑی کشیدگی تھی، تو میں ان سے کوئی کام نہیں کروا سکتا تھا۔ اب آ جاتے ہیں آصف زرداری کے اوپر۔ اس شخص کی بہت ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ، اور میں آگے اور ادھر ان کے تھرو، ظاہر ہے کھاڈ ان کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن، پاسیبلٹی بالکل ہے کہ یہ بے نظیر کے مرڈر کی سازش بیک گراؤنڈ میں آصف زرداری اور یہ افغانستان میں کے میں ملوث سینئر امپورٹنٹ لوگ شامل تھے۔
سابق صدر پرویز مشرف نے کہا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کی نہیں تھی، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بے نظیر کے زیر استعمال بلٹ پروف گاڑی کی چھت کو کس نے کاٹا۔ انہوں نے سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی راولپنڈی سے اسلام آباد واپسی کے روٹ میں تبدیلی پر بھی سوال اٹھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی کے اندر محفوظ بیٹھے صفدر عباسی، ناہید خان، مخدوم امین فہیم جیسے چشمدید گواہوں کے بیانات کے لیے انہیں عدالت میں کیوں نہیں بلوایا گیا۔ سابق صدر نے آصف علی زرداری کے جیل کے ساتھی خالد شہنشاہ اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا ذکر بھی کیا۔ اپنے پیغام کے آخر میں سابق صدر پرویز مشرف نے کہا کہ آصف علی زرداری لوگوں کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹا کر میری طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آصف علی زرداری کو مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر قتل کیس میں گرفتار کیا جائے۔ حمیرہ کول، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور جنرل مشرف کے بیان کے رد عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں جب جنرل مشرف نے بینظیر بھٹو کے قتل کا الزام آصف زرداری پر عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کی جانب سے یہ الزام بینظیر بھٹو قتل کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی منظوری کے بعد سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یعنی جنرل پرویز مشرف نے توجہ حاصل کرنے کے لیے میڈیا میں ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ یہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا رد عمل۔ اور جنرل مشرف کے اس بیان کے تناظر میں میں نے سینئر صحافی اور بے نظیر بھٹو کے قتل پر تحقیقاتی کتاب کے مصنف سہیل وڑائچ سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ اس موقع پر جنرل مشرف ایسا بیان دے کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ جو بیان ہے یہ رد عمل میں دیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ویسے تو بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں جب سے محترمہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اب انہوں نے اسپیسیفکلی چونکہ براہ راست کیس کیا ہے اس لیے انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے میں، میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی، اسکاٹلینڈ یارڈ رپورٹ بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا، جو پاکستانی ایجنسیوں نے ساری تفتیش کی ہے وہ بھی دیکھی میں نے، گواہیاں دیکھنے کا موقع بھی ملا، یو این رپورٹ بھی میں نے پڑھی، نہ ہی آصف زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہیں اور نہ ہی جنرل پرویز مشرف۔ ہاں، جنرل پرویز مشرف پر یونائیٹڈ نیشن نے یہ سوال ضرور اٹھایا تھا کہ سیکیورٹی کے اندر جس طرح سے جنرل مشرف کو ہدایت کرنی چاہیے تھی کہ ان کی ایکسٹرا سیکیورٹی ہوتی، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کے پیچھے قاتل لگے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے انہوں نے غفلت جو ہے وہ کی، تو غفلت کا الزام ہے براہ راست قتل کی منصوبہ بندی کا الزام، ان پہ بھی یونائیٹڈ نیشنز نے بھی اور سکاٹلینڈ یارڈ اور باقی تفتیش کاروں نے بھی نہیں لگایا۔ میرا خیال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں، اور جو نقصان ہوگا وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس کو ہوگا کہ جو اصل مجرم ہے وہ چھپ جائیں گے، اور پہلے ہی عدالت جو ہے انہیں رہا کرنے کا حکم کر چکی ہے یا انہیں بری کر چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر چیز کو سیاست، مخالفت، دشمنی کی نظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی اور دنیا بھر کی جو ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ٹاپ ماہرین ہیں انہوں نے اس کیس پہ کام کیا تھا، اور اس کے بعد جو نتائج نکالے تھے وہی صحیح ہیں، جن نتائج پر جنرل مشرف یا جن نتائج پر آصف زرداری صاحب پہنچے ہیں وہ بڑے مسلیڈنگ ہیں۔
تو گویا آپ نے خود ذکر کیا، آپ نے کتاب بھی لکھی اور آپ نے مختلف جو کمیشنز بنے ان کی رپورٹس، انکوائری رپورٹس وغیرہ کو بھی دیکھا آپ نے، تو جنرل مشرف کا یہ جو بیان ہے یہ کوئی اسے درخور اتنا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔
میرا خیال ہے کہ رد عمل میں دیا ہے، اور انہوں نے بہت سارے جو پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں وہ شروع سے یہ باتیں کہتے رہے ہیں، لیکن جنرل مشرف جب صدر تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ ہوئی اس وقت انہوں نے نہیں کہا، پھر ان سے اگلے صدر جو تھے وہ صدر آصف زرداری تھے، انہوں نے خود اس چیز کو مینج کیا کہ وہ آصف زرداری صاحب صدر بنے, تو پھر اس وقت تو یہ نہیں کہا. اب جب اتنا پانی پلوں سے گزر گیا ہے تو اب آصف زرداری پہ محترمہ بینظیر بھٹو کا الزام لگانا میرا خیال ہے کہ بڑا ریلیونٹ ہے. ہاں مرتضیٰ بھٹو یا دوسرا, اس کا مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کی کیا تفتیش ہوئی, کس طرح ہوا, اس کے بارے میں میری زیادہ معلومات نہیں ہیں.
لیکن سہیل وڑائی صاحب, جنرل پرویز مشرف پاکستانی فوج کے سابق سربراہ رہے ہیں, ملک کے صدر رہے وہ, جیسے بھی انہوں نے اقتدار حاصل کیا لیکن بہرحال وہ ملک کے صدر رہے ہیں اور اب ایک وہ سیاست میں بھی ان کا عمل دخل ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ایک ذمہ دارانہ انداز میں بات کرنی چاہیے, گفتگو کرنی چاہیے, ایسے آف دا کف ایک دم سے کوئی بیان دینا کیا سمجھتے ہیں آپ کے واقعی ایسا ہوا ہوگا کہ انہوں نے بس ایک بات یوں ہی کہہ دی رد عمل میں؟
میرا خیال ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پیپلز پارٹی ان کے خلاف باتیں کر رہی تھی اسی طرح انہوں نے بھی ان کے خلاف باتیں کر دی ہیں. اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ان کی معلومات ہوں, اگر معلومات ہیں یا تفتیش ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے تو وہ سامنے لائیں, پھر اس پہ بات ہوگی.
لیکن آپ کی جو اپنی تحقیقات ہیں وہ ظاہر ہے آپ نے اپنی کتاب میں بھی ان کو بیان کیا ہے,
میرا نہیں خیال کہ اس میں بینظیر بھٹو کے قتل میں آصف زرداری صاحب پہ
کا کوئی تعلق یا کنیکشن, جی
نہیں, نہ اسکاٹلینڈ یارڈ یا کسی اور نے کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائی. تو حتیٰ کہ پاکستان کی ایجنسیوں نے بھی جو کہ اس وقت تفتیش کر رہی تھی سب نے کہا کہ طالبان نے کیا ہے, بیت اللہ محسود نے کیا ہے اور بیت اللہ محسود کو القاعدہ نے کہا تھا. تو اس وقت تو یہی کنیکشن جو ہے ثابت ہوا تھا, اب درمیان میں کوئی اور کچھ چیز آ گئی ہو تو اس کا ثبوت لانا چاہیے.
لیکن اقوام متحدہ کی جو رپورٹ تھی اس میں جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ غفلت کا ذکر تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے اشارہ جو ہے وہ پاکستان کے مقتدر اداروں کی طرف جا رہا تھا یا کھرا جو تھا وہ اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا, اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
آپ کو پتا ہے کہ اس پہ پھر انہوں نے زبر زرداری صاحب سے خط لکھوایا تھا یونائٹڈ نیشنز کو کہ ہمیں یہ والا حصہ جو ہے جو کہ مقتدر اداروں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے کوئی جواب دیا نہیں دیا, مسترد کر دیا, اس کا کچھ علم نہیں ہے کسی کو پاکستان میں.
یہ تھے سینئر صحافی سہیل وڑائچ, اور اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی. اب سیربین کے دوسرے موضوعات. لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی عدالتی تحقیقات منظر عام پر لانے کا حکم دیا ہے. عدالت نے اس مقدمے میں گزشتہ روز اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. bbcurdu.com کی رپورٹ, راجہ ذوالفقار علی کی زبانی.
ہائی کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی نے جمعرات کو مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو حکم دیا کہ سانحے پر جسٹس علی باقر نجفی کی تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. یاد رہے کہ سن 2014 میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں اور پنجاب پولیس کے درمیان جھڑپ کے دوران 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. بی بی سی اردو کے نامہ نگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کے وکیل اشتیاق چودھری نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں دی جانے والی درخواست میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین نے استدعا کی کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کے پیاروں کی موت کے ذمہ دار کون ہیں. اشتیاق چودھری کا کہنا تھا کہ متاثرین کی استدعا کو مانتے ہوئے عدالت نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ سن 2013 کے آرٹیکل 19A یعنی جاننے کے حق کے تحت فیصلہ دیا. اشتیاق چودھری کے مطابق عدالت کے اس فیصلے پر پنجاب حکومت انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے, تاہم اسے یہ رپورٹ منظر عام پر لانی پڑے گی. جب تک کوئی عدالت ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر حکم امتناع جاری نہیں کرتی حکومت پنجاب کو یہ رپورٹ منظر عام پر لانی پڑے گی, ورنہ وہ توہین عدالت کی مرتکب ٹھہرے گی جس پر اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک کوئی عدالت ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر حکم امتناع جاری نہیں کرتی حکومت پنجاب کو یہ رپورٹ منظر عام پر لانی پڑے گی, ورنہ وہ توہین عدالت کی مرتکب ٹھہرے گی جس پر اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے.
یہ تھے ہمارے ساتھی راجہ ذوالفقار علی. ماڈل ٹاؤن انکوائری رپورٹ کی اشاعت سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا حکم کیا معمول کی کارروائی ہے یا اور کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ یہ حکم ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب نواز شریف کی نااہلی کے بعد شریف فیملی کے ستارے گردش میں ہیں؟ یہ سوال میں نے معروف صحافی اور تجزیہ نگار راشد رحمان کے سامنے رکھا.
جی دیکھیے ان چیزوں کی اطلاع حاصل کرنا تو آپ کو پتہ ہے انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ قیاس ضرور کی جا سکتی ہے. آخر یہ جو ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ تھا یہ آج تو نہیں ہوا، اور اتنے عرصے سے یہ رپورٹ جو ہے میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے، گورنمنٹ نے دبا کے رکھی ہوئی تھی. حالانکہ یہ ایک جوڈیشل انکوائری رپورٹ ہے اور کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ بھئی کیوں نہیں ایشو ہو رہی. یہ چیزیں پرائم منسٹر ہوں، شریف خاندان ہو، اسحاق ڈار صاحب ہوں، اور ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب ہوں، ان سب کو جو زد میں آ رہے ہیں یہ کیا اتفاق ہے؟ میرا انسٹنکٹ کہتا ہے کہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اتنا کوئنسیڈنس کبھی نہیں ہوتا. جب چیزیں اتنی اکٹھی ہو جائیں تو پھر ضرور شک پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا نہ.
تو آپ کے خیال میں کیا ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی پیچھے سے ڈوری جو ہے وہ کھینچ رہا ہو مختلف چیزوں کی، مختلف اداروں کی، اور اس نظام کے اندر جو بھی کلپرزے ہیں ان کی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو دوسری عدالتی تحقیقات تھیں، مثلا حمود الرحمان کمیشن ہے، ایپٹ آباد کمیشن تھا، یہ رپورٹس آ جائیں گی یا یہ ان کو بھی شائع کرنے کا حکم دیا جائے گا؟
دیکھیے اس کا امکان میری نظر میں کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں چیزیں اس وقت سامنے لائی جاتی ہیں یا کاروائی کی جاتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو. حمود الرحمان رپورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ تو 1970 کی دہائی کی رپورٹ ہے، آج تک تو حکومت نے شائع نہیں کی. اگر کوئی چیزیں اس میں سے سامنے آئی ہیں تو حکومت کی کاوش سے نہیں آئیں، وہ تو لیک ہوئی ہیں. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایپٹ آباد کمیشن رپورٹ، وہ بھی دیکھیں جہاں سینسٹیو ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں یا ان کی کارکردگی انوالوڈ ہوتی ہے، وہ چاہے حمود الرحمان ہو چاہے ایپٹ آباد ہو، اس پر ہم نے دیکھا کہ یا تو تاخیر ہوتی ہے یا بالکل وہ نظر نہیں آتی. تو مجھے امکان اس کا کم لگ رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری نظر میں وہ ایک کیمپین ہے، اور وہ کیمپین یہ ہے کہ جو موجودہ بڑی مین پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے، اور اس میں اب زرداری صاحب کی بھی اس کی زد میں آنے جا رہے ہیں، ان کے کیسز ری اوپن ہو رہے ہیں، اس کو ہٹایا جائے. اور سلوگن جو عمران خان صاحب نے دیا ہے اور جو اپنا لیا ہے اسٹیٹ نے، وہ تو یہ ہے کہ کرپٹ لیڈرز جو ہیں ان کو نکالنا ہے. چلیے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، ہماری امید تو یہ تھی کہ جمہوریت چلتی رہے گی تو اچھے لیڈر خود بخود سامنے آئیں گے، لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ پارٹیوں پر فیملیز حاوی ہیں یا انڈیویجولز حاوی ہیں، اور سیکنڈ رنگ کی کوئی لیڈرشپ بنتی نہیں ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکا. لیکن ان سب کو ہٹانے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ویکیوم بن جائے گا. وہ ویکیوم کون بھرے گا، کیا بھرے گا، یہ بہت بڑا سوال بن گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے اس کے بارے میں بھی کئی سوال ذہن میں کھڑے ہو گئے ہیں.
تو اس ساری صورتحال کو اگر مد نظر رکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شریف فیملی کی گرفت پنجاب میں یا مسلم لیگ پر اوور آل برقرار رہ سکے گی ان حالات میں؟
دیکھیے بہت بڑا سوال ہے. ابھی NA-120 کا بائی الیکشن ہوا، جو نواز شریف صاحب کی سیٹ تھی، ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد انہوں نے اپنی علیل زوجہ کو اس سیٹ پر کھڑا کیا بطور کینڈیڈیٹ. وہ تو بیچاری لندن میں زیر علاج ہیں، سیریس معاملہ ہے، سرجریز ہو رہی ہیں ان کی، لیکن بیٹی نے کیمپین چلایا اور جیتی ہے. لیکن البتہ PMLN کا جو ووٹ بینک ہے یا مارجن آف وکٹری ہے وہ تو کم ہوا ہے. اگر 2013 میں کوئی 40,000 ووٹ سے جیتے تھے تو اس دفعہ کوئی 14,000 سے جیتے ہیں، تو بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے. اس فرق کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ وعدے پورے نہیں کیے نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ وہاں سے الیکٹ ہونے کے باوجود. دوسرا PTI کا بھی فیکٹر ہے، کچھ ریلیجیس پارٹیز بھی آ گئی ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے امکان کے لوگ جو ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہیں، نہ تو PMLN سے، اور یہ جو سایہ پڑ گیا ہے سپریم کورٹ کے کیس، پینما کیس کی وجہ سے، اور ان سارے معاملات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تھیں، اور وہ نتیجہ جو آیا ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب مستقبل کیا ہے ان کا، پارٹی برقرار رہ سکے گی؟ مسلم لیگ کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب لیڈر کے اوپر دباؤ آتا ہے تو پارٹی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. اور چودھری نثار تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف روز کوئی نہ کوئی بیان دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تنقید کر رہے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی اندر سے انتشار میں مبتلا ہو جائے گی اور کیا اس کی گرفت مضبوط رہے گی یا نہیں پنجاب میں؟ میرا خیال ہے تھوڑا قبل از وقت ہے, ضرور کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا, لیکن ابھی تک مجھے ایسا امکان نہیں نظر آتا کہ ان کی گرفت کمزور ہونے جا رہی ہے یا الٹائی جانے لگی ہے.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد رحمان. سیربین ابھی جاری ہے.
تین ماہ قبل سعودی عرب سمیت 4 ممالک نے قطر کے ساتھ تمام زمینی اور فضائی رابطے منقطع کر دیے.
رائے رات یا بالواسطہ طور پر قطر میں رہنے والا ہر شخص اس بحران سے متاثر ہوا ہے.
ہمیں اس زیر تعمیر سٹیڈیم کا ایک چھوٹا سا دورہ کروایا گیا ہے. یہ وہ سٹیڈیم ہے جہاں 2022 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میچ کھیلا جائے گا.
یہ ساری بلاکیج کا ایز فار ایز بزنس از کنسرنڈ بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوگی.
بحران سے ہماری ورلڈ کپ کی تیاریاں بالکل متاثر نہیں ہوئیں, سب پروجیکٹ معمول کے مطابق ہیں.
قطر اور عرب ممالک کے درمیان جاری بحران کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لینے کے لیے سنتے رہیے بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین.
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان 11 نے آج میران شاہ شمالی وزیرستان کے یونس خان اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایک روزہ میچ میں برطانوی میڈیا 11 کو 133 رن سے ہرا دیا. اس میچ میں انضمام الحق اور شاہد آفریدی سمیت کئی دیگر پاکستانی کھلاڑیوں نے حصہ لیا. پاکستان 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 1 پر 253 رن سے سکور کیے. شاہد آفریدی نے 80 رنز بنائے. جواب میں برطانوی میڈیا 11 120 رنز بنا سکی. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں آج ٹرینٹ برج ناٹنگم میں دوسرے ون ڈے میں مد مقابل ہیں. 5 کی سیریز کا پہلا میچ انگلینڈ نے 7 سے جیتا تھا. بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کولکتہ میں کھیلا جا رہا ہے. یہ آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ کا 100 ون ڈے انٹرنیشنل بھی ہے. بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی. بھارتی اننگز کی خاص بات وراٹ کوہلی کی 92 رنز کی عمدہ اننگز تھی. وہ صرف 8 رنز کی کمی سے اپنی 31 سینچری مکمل نہ کر سکے. انگلینڈ کی خواتین فٹ بال ٹیم کے مینیجر مارک سمپسن کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. ان پر 3 پہلے خواتین کھلاڑیوں کے ساتھ مبینہ طور پر نامناسب سلوک روا رکھنے کے شواہد سامنے آئے ہیں جب وہ برسٹل اکیڈمی میں مینیجر تھے. انگلش لیگ کپ فٹ بال میں چیلسی کی ٹیم ناٹنگم فارسٹ کو 1-5 سے ہرا کر چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئی. چوتھے راؤنڈ میں اس کا مقابلہ ایورٹن سے ہوگا. مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم سوانسی کے مدے مقابل ہوگی. ٹاٹنم کا مقابلہ ویسٹ ہیم سے ہوگا. برطانوی سائیکلسٹ کرس فروم نے ناروے میں ہونے والی ورلڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کے ٹائم ٹرائل میں کانسی کا تمغہ جیت لیا. پاکستان کے محمد سجاد ایشین انڈور گیمس کے سنوکر مقابلوں کے سیمی فائنل میں ہار گئے. اس طرح انہوں نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. میکسیکن گراں پری کے منتظمین کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باوجود آئندہ ماہ میکسیکن فارمولا 1 ریس معمول کے مطابق ہوگی. انڈونیشیا آئندہ سال ایشین گیمز میں 40 ایونٹس کی میزبانی کرے گا.
کھیل کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی. پاکستانی وزیراعظم کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس محاذ جنگ پر استعمال ہونے والے جوہری ہتھیار نہیں ہیں. اس بیان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تفصیل ذرا دیر میں. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اپنے ویڈیو پیغام میں الزام لگایا ہے کہ بینظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کو سابق صدر آصف علی زرداری نے قتل کروایا تھا. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ مشرف اشتہاری ہیں, ثبوت العدالت میں پیش کریں. کینیا کے انتخابی حکام نے اعلان کیا ہے کہ صدر کا دوبارہ انتخاب اب 26 کو ہوگا. بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کو فراہم کی جانے والی غیر ملکی امداد کا انتظام اپنی مسلح افواج کے حوالے کر رہا ہے. یوگنڈا کی پارلیمان کا اجلاس آئین میں تبدیلی کے ایجنڈے پر شدید شور شرابے کے دوران ختم ہو گیا. آئین میں تبدیلی موجودہ صدر کو 6 صدارتی انتخاب لڑانے کے لیے کی جا رہی ہے. اسپین کی آئینی عدالت نے 6 کیٹالونین علیحدگی پسندوں پر اتنے دنوں تک یومیہ $12,000 جرمانہ عائد کیا ہے جتنے دنوں تک وہ کیٹالونیا کی آزادی کے لیے ریفرنڈم کی مہم چلائیں گے۔
عبداللہ فاروقی سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستانی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کے پاس محاذ جنگ پر استعمال ہونے والے جوہری ہتھیار یا ٹیکٹیکل ویپنز نہیں ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک میں ہیں۔ بی بی سی کی نامہ نگار باربرا پلیٹ سے انہوں نے خصوصی گفتگو میں کی اور پہلے باربرا پلیٹ نے ان سے پوچھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کیا کشیدگی آئی ہے۔
میرا نہیں خیال ایسا ہوا ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمارے مقاصد یکساں ہیں، چاہے وہ شدت پسندی کے خلاف لڑائی ہو یا افغانستان میں امن کا قیام۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ رشتہ دو طرفہ اعتماد اور احترام پر مبنی ہے۔ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو ہم اسے دور کرنا ہوگا، اور ہم یہی پیغام لے کر آئے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ نے $255 ملین کی فوجی امداد اس لیے مشروط کر دی ہے کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف مزید کارروائی کرے۔ کیا انہوں نے آپ کو کوئی مخصوص شرائط دی ہیں؟
انہوں نے کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں رکھی۔ ہمیں ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے اور تعاون کرنا ہے، ہم اسی بارے میں بات کرتے آئے ہیں۔
امریکہ کی یہ شکایات پرانی ہیں، یہ ایک نئے صدر ہیں اور وہ دو ٹوک بات کرتے ہیں، وہ ایکشن لے سکتے ہیں، کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟
ہم شدت پسندی کے خلاف متحد ہیں، ہمارے مقاصد ایک ہیں، اور یہ رشتہ دشمنی پر مبنی نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کے خلاف بھی ایکشن لینے کی کوئی ضرورت پیش آئے گی۔
ایسا
کیوں ہے کہ جب بھی پاکستان شدت پسندی کے خلاف کارروائی کی بات کرتا ہے یا اس کی حمایت کی نفی کرتا ہے تو اس پر کوئی یقین نہیں کرتا؟
میرا خیال ہے کہ یہ سوال آپ کو انہی لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اور اس حوالے سے ہمارے اقدامات بھی بالکل واضح ہیں۔ ہم نے شدت پسندوں کو نہ صرف شکست دی ہے بلکہ اپنے علاقوں میں ان کے خلاف کارروائی بھی کی ہے، ہم نے انہیں نکال باہر کیا ہے، اور پاکستان میں اب ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں جہاں سے وہ اغوان تنصیبات کو نشانہ بنائیں۔
پاکستانی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار باربرا پلیٹ سے۔ اور پاکستانی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس بات کی تردید کی ہے کہ پاکستان کے پاس جنگ کے دوران استعمال ہونے والے چھوٹے ایٹمی ہتھیار یا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم کے اس دو ٹوک بیان نے بعض ماہرین کے مطابق پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ایک حصے کے بارے میں کئی برسوں سے جاری متنازع بحث کو سمیٹ دیا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار آصف فاروقی سے پوچھا کہ پاکستان کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں پاکستان نے کوئی واضح بیان پہلے کیوں جاری نہیں کیا؟
دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ باقی بہت سے ملکوں کی طرح اپنے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے بارے میں صورتحال کو بہت زیادہ واضح نہیں کرنا چاہتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کوئی گمگو کی کیفیت برقرار رکھی ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ جو پاکستان کا حریف ہے، جس کے لیے پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام بنایا ہے جس میں انڈیا، اس کو اندازہ نہ ہو صحیح سے کہ پاکستان کے پاس کون سے ویپنز ہیں اور کون سے نہیں ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس لیے بھی پاکستان اس کے بارے میں کوئی بات زیادہ نہیں کرتا کہ پاکستان کا کے پروگرام پر ابھی بہت ساری دنیا جو ہے اس کو اعتراض ہے، اس کے محفوظ ہونے کے بارے میں اعتراض ہے۔ اور یہ جو ٹیکٹیکل ویپنز ہوتے ہیں، یہ چونکہ بہت چھوٹے ہتھیار ہوتے ہیں، یہ ایسے ہتھیار ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے گولوں میں، ایون کے جو گولیاں بندوقوں میں استعمال ہوتی ہیں اس میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو ان کے چوری ہونے کا، ان کے غلط ہاتھوں میں لگنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی پاکستان اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ پھر ایک بحث شروع ہو جائے گی کہ آیا پاکستان کے یہ ہتھیار اگر ہیں تو کتنے محفوظ ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو کیسے روکا جائے۔
تو عالمی برادری کیوں نہیں چاہتی کہ پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہوں؟
دیکھیے، دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے ہتھیار ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اتنے یہ چھوٹے ہوتے ہیں کہ گولیاں، جو بندوق کی گولیاں ہیں بڑی والی، ان میں بھی یہ استعمال ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت آسانی سے موو کر لیتے ہیں. ان کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہنگامی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں ان کو استعمال کرنا اور سوچنے کے درمیان وقت بہت کم ہوتا ہے. تو یہ خطرناک ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ کوئی ایسی لیڈرشپ جذبات میں آ کے یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا. دوسری اسی کے سائز کی وجہ سے ان کے چوری ہونے کے امکانات, ان کے غلط ہاتھ ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بنسبت بڑے جو بامز ہوتے ہیں یا بڑے میزائلز ہوتے ہیں ان کو چوری کرنا, ان کے غلط ہاتھوں میں جانا مشکل ہوتا ہے. ان کا جو ہے وہ بہت آسانی سے یہ جا سکتے ہیں, اس لیے اس بارے میں بھی خدشات پائے جاتے ہیں کہ کہیں یہ غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے. تیسرا جو معاملہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی دشمنی ہے. پاکستان جو ہے وہ میزائل پروگرام تو بہت عرصے سے چلا رہا ہے, لیکن ٹیکٹیکل ویپنز جو ہے وہ پھر ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ وہ ایک نئی دوڑ شروع ہو جائے گی, اور یہ وہ دوڑ ہوگی کہ ظاہر ہے کہ خطے میں استحکام اور سلامتی کے خلاف ہوگی. تو عالمی برادری یہی چاہتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کم از کم اس دوڑ میں ابھی شامل نہ ہوں.
اور پاکستان میں جو حربی یا جوہری ماہرین ہیں وہ کیا رائے ہے ان کی کہ کیا یہ ہتھیار پاکستان کے پاس ہونے چاہیے یا نہیں؟
دیکھیے اس کے بارے میں رائے منقسم ہے. جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جنہیں ہم ڈوز کہتے ہیں کہ جو اور ہاکس ہیں, یعنی کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کا جارحانہ طرز عمل ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ ہتھیار ہونے چاہیے کیونکہ انڈیا کے جو جنگی حکمت عملی ہے اس کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ان ہتھیاروں کا ہونا بہت ضروری ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں. ڈس آرمومنٹ سے جن کا تعلق ہے مثال کے طور پر, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے, اگر یہ شروع ہو گئی تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا, اور یہ پاکستان اگر بنائے گا تو پھر انڈیا بھی بنائے گا, اور پھر ان کی تعداد کی ایک دور شروع ہو جائے گی اور پھر خطرات ان کے غلط ہاتھوں میں لگنے کے بڑھتے چلے جائیں گے. تو دونوں طرح کی بحث جو ہے وہ پاکستان میں جاری ہے, اسی لیے شاید ابھی تک پاکستان نے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو ہم نے بنانا ہے یا نہیں بنانا.
یہ تھے اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ترال قصبے میں نامعلوم افراد نے ریاستی وزیر اور حکومت کے ترجمان نعیم اختر کے قافلے پر گرینیڈ پھینکا, جس کی زد میں آ کر درجنوں شہری اور فورسز اہلکار زخمی ہو گئے. زخمیوں میں سے 3 عام شہری بعد میں ہلاک ہو گئے. مسلح گروہ حزب المجاہدین اور حکومت نے حملے کی مذمت کی ہے. سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ.
یہ واقعہ آج صبح پلوامہ ضلع کے ترال قصبے میں اس وقت ہوا جب وہاں مقامی وزیر اور حکومت کے ترجمان نعیم اختر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لے رہے تھے. پولیس کے مطابق دھماکے کی زد میں آ کر ایک خاتون سمیت 3 افراد مارے گئے, جبکہ 7 فورسز اہلکار اور 20 سے زیادہ راہگیر بھی زخمی ہو گئے. پریتی کور نامی سکھ طالبہ پلوامہ کی ہی یونیورسٹی میں ایم اے کر رہی تھیں. حزب مخالف نیشنل کانفرنس اور انسانی حقوق کے اداروں نے حکومت پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا ہے. ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دھماکے کے بعد گولیوں کی آواز سنی.
وہاں گرنیڈ ہو گئے, پھر ہم کو پتہ نہیں ہے وہاں فائرنگ کے ساتھ ہو گیا, پھر یہ زخمی ہو گیا تھا, ان کو لے گیا وہاں ہسپتال, پھر ہم کو پتہ نہیں.
تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ فورسز نے دھماکے کے بعد ہوا میں فائرنگ کی. واضح رہے ترال گزشتہ برس مارے گئے مسلح کمانڈر برہان وانی کا آبائی قصبہ ہے. سرکاری ترجمان اور سینئر وزیر نعیم اختر اس حملے میں بال بال بچ گئے. انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی.
آج یہ ہمارا نیا سال ہے, محرم کی پہلی تاریخ ہے, تو انہوں نے کیوں آج فیصلہ کیا کہ ایک کربلا پھر کریں یہ ترال میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ جس نے بھی ایک کیا ہے وہ نہ ترال کا دوست ہے, خیر خواہ ہے, اور نہ کشمیر کا خیر خواہ ہے, نہ اسلام کا خیر خواہ ہے.
قابل ذکر ہے کہ ہندنواز سیاسی رہنماؤں کو گزشتہ کئی برسوں سے مسلح حملوں کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا. تاہم برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہندنواز سیاست جنوبی کشمیر میں غیر مقبول ہو گئی ہے. برہان کی ہلاکت کے بعد ہند مخالف تحریک کی جو نئی لہر چل پڑی تھی اس میں اب تک تقریباً 150 افراد مارے گئے جبکہ ہزاروں دیگر زخمی ہو گئے ہیں. عوامی ناراضگی کے سبب جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع پر مشتمل پارلیمنٹ کی ایک نشست کے لیے اس سال اپریل میں پارلیمانی انتخابات بھی ملتوی کیے گئے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ریاست تمل ناڈو کے فلم سپر اسٹار کمل ہاسن سے ملاقات کی ہے. کمل ہاسن جلد ہی اپنی سیاسی پارٹی بنانے والے ہیں. اس ملاقات کو مرکز میں حکمراں بی جے پی کے خلاف ایک محاذ تیار کرنے کی کوشش سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر.
دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی تمل ناڈو کے فلم سپر اسٹار کمل حسن سے یہ ملاقات بہت اچانک اور غیر متوقع تھی۔ کمل حسن ایک عرصے سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ریاست میں اپنی سیاسی جماعت بنانے والے ہیں۔ کیجریوال اور کمل حسن کے درمیان یہ ملاقات کافی دیر تک چلی۔ ملاقات کے بعد کیجریوال نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ایک مختصر بیان دیا۔ کیجریوال کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ میٹنگ بہت اچھی رہی، ہم نے ایک دوسرے کے خیالات سنے۔ میرا یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں کمل سے ملک اور تمل ناڈو کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر سکوں، مستقبل میں بھی ہم صلاح و مشورے کرتے رہیں گے۔ کیجریوال نے اپنے مختصر بیان میں یہ اشارہ کیا کہ وہ کمل حسن کے ساتھ مستقبل کے اتحاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔
It is important at this point of time in the country, when the country is facing strong forces of...
کیجریوال کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں جب پورے ملک کو بدعنوان اور فرقہ پرست طاقتوں کا سامنا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ ہم خیال لوگ ایک دوسرے سے صلاح و مشورے کریں اور ان طاقتوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر بیٹھیں۔ کمل حسن نے نامہ نگاروں کو اس میٹنگ کے بارے میں بتایا۔
For me, it is a learning curve. I am on educational tourism. Asking anybody...
فلم اداکار کمل حسن کہہ رہے تھے کہ یہ میرے لیے سیکھنے کا عمل ہے، میں سیاست میں داخل ہونے سے پہلے ان سبھی رہنماؤں سے صلاح و مشورے کر رہا ہوں جو کرپشن اور فرقہ پرستی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کمل حسن نے اس مہینے کے اوائل میں کیرلا کے وزیر اعلیٰ اور کمیونسٹ رہنما پی وجین سے بھی ملاقات کی تھی۔ تمل ناڈو کی سیاست میں فلم اداکاروں کو انتہائی مقبولیت حاصل ہے۔ ریاست کی سیاست پر گزشتہ 40 برس سے مقبول فلم اداکاروں کا غلبہ رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ جے للتا، جن کا حال میں انتقال ہو گیا، وہ بھی فلم کی ایک معروف اداکارہ تھیں۔ ان کے انتقال سے ریاست میں اس وقت ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ تمل سینما کے سب سے بڑے اسٹار رجنی کانت کے بارے میں بھی خیال ہے کہ وہ سیاست میں داخل ہونے والے ہیں، انہیں بی جے پی سے قریب سمجھا جاتا ہے۔ کمل حسن سے کیجریوال کی اس ملاقات سے ان خیالات کو تقویت ملی ہے کہ عام آدمی پارٹی دلی اور پنجاب سے آگے اب قومی سطح پر سوچ رہی ہے۔ گجرات میں اس سال کے اواخر میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاستی انتخابات میں حصہ لے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب وقت ہوا ہے آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات کا۔ ترتیب و پیشکش صبر احمد کی ہے۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ چلیے آج سیاست کی بات سے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، اور پاکستان میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی کی نشست این اے 120 کے خالی ہونے کے بعد ان کی اہلیہ کلثوم نواز نے ہی یہ نشست، یعنی کہ مسلم لیگ نون نے ہی یہ نشست دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے سامعین نے اس بارے میں اپنی رائے بھیجتے ہوئے ہمیں کیا پیغامات بھیجے ہیں۔
شاہد محمود لنگڑیال، ایڈوکیٹ میرا نام ہے۔ اس رزلٹ کو قطن جو ہمارا غیر سیاسی سینیریو ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا فیصلہ، میاں صاحب کا کردار اور میاں صاحب کی سیاسی پوزیشن، اور آئندہ سالوں میں جو کچھ میاں صاحب کے ساتھ قانونی طور پہ ہونے والا ہے، اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے، اور اچھا ہے جمہوری عمل آگے بڑھا ہے، جمہوری طریقے سے ایک آدمی منتخب ہو کے آیا ہے، اور بہت اچھا ہے کہ لوگوں نے شرکت کی ہے انتخابات میں۔ اگر وہ جمہوریت کے پروسیس پر یقین کرتے ہوئے جمہوری عمل میں شریک ہوں گے تو شاید یہی طریقہ کار ہے جس سے ہم پاکستان کو مستقبل میں ایک بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکیں گے۔
چلیے آپ بات کچھ کرکٹ کی بھی کر لیتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کرکٹر خالد لطیف پر پاکستان سپر لیگ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث ہونے پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو سنتے ہیں کہ ہمارے کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے سامعین نے اس بارے میں کیا کہا۔
عرفان علی، 5 سال کی پابندی خالد لطیف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے، کیونکہ یہ ایک نیشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کا یہ مس یوز کرتے ہیں، جس سے پاکستان کے امیج بھی انٹرنیشنل لیول پہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پابندی عائد کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ آنے والے جتنے بھی ہمارے کرکٹرز ہیں ان کے لیے یہ ایک میسج کنوے کیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اسپاٹ فکسنگ یا اس طرح کے کسی بھی اسکینڈل میں انوالو ہوگا تو اس کے لیے اس سے زیادہ جو ہے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
میرا نام محمد علی نکی اور میرا تعلق اسلام آباد۔ 18 کروڑ عوام کی ریپرزینٹیشن ہے، تو اگر یہی لوگ یہ کام کریں تو پھر اس کے بعد کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا ان لوگوں کو دوبارہ کھیل کے میدان میں لایا جائے۔
یہ تو تھے ہمارے کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے سامعین کے پیغامات۔ اور صبح پنجاب سے وزیر اعظم پاکستان سے کی گئی یہ درخواست بھی سماعت فرمائیے۔
میں سجاد حسین مانے قصبہ گدائی ضلع ڈیرہ غازی خان سے میری وزیر اعظم پاکستان جناب شہید خاقان عباسی صاحب سے گزارش ہے کہ جناب والا آپ کی جو پالیسی ہے حکومت کی کہ کینسر کے جو مریض ہیں نا بیت المال سے ان کو امداد دی جاتی ہے جو غریب لوگ ہیں ان کی عمر صرف 60 سال تک کی رکھی ہوئی ہے کہ 60 سال تک کے جو مریض ہیں ان کو تو امداد ملتی ہے لیکن اوپر والوں کو نہیں ملتی مہربانی کر کے اس پالیسی کو بدلیں تاکہ ہر غریب کو امداد ملے
آئیے اب بی بی سی اردو کے لیے موصول ہونے والا پیغام سنتے ہیں
محمد مسعود کشاب سے بات کر رہا ہوں جس لنک سے بی بی سی اردو سروس کا سربین ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے وہ بڑے عرصے سے خراب ہے 2 ماہ ہونے والے ہیں اور پہلے بھی کئی دفعہ شکایات درج کروائی ہیں برائے مہربانی وہ لنک ٹھیک کر دیں اس کو دیکھیں چیک کریں
جناب ایسا ہے کہ بی بی سی اردو کے تمام ریڈیو پروگرامز کو آپ ہمارے فیس بک اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آڈیو بوم نامی ایک ایپ پر بھی لاگ ان کر کر آپ بی بی سی اردو کے تمام پروگرامز کو سن سکتے ہیں اور بی بی سی اردو کا سیربین ٹی وی پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ یا پھر یوٹیوب پر بی بی سی اردو کو سبسکرائب کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں بہت سی ایسی کالز موصول ہوئی ہیں جس میں ہمارے سامعین نے ہم سے یہی شکایت کی ہے کہ وہ لنک پر ہمارا پروگرام ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا لنک ہے جس پر آپ ہمارا پروگرام ڈاؤن لوڈ کرتے تھے اور سنتے تھے تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ کیا آپ ہمیں وہ لنک کا نام بتا سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے فیس بک کے صفحے بی بی سی اردو پر جا کر ہمیں وہاں پر اپنا پیغام بھیجیے اور ہمیں لنک میسج کیجیے تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں چلیے اب جاتے جاتے سنیے کہ صبح سندھ کے شہر کراچی سے ہمارے ایک سامع اپنے منظوم پیغام میں کیا کہتے ہیں
حسن کراچی سے ڈوب کر جس نے سیاست میں اداکاری کی ہائے اس قوم نے اس کی ہی طرفداری کی آج تک یہی فیصلہ نہ ہو پایا کس نے لوٹا ہے یہاں کس نے غداری کی خواب دیکھا تھا جو ہم نے کبھی خوشحالی کا اس کی قیمت بھی ادا ہم نے بہت بھاری کی
ارے جناب حسین صاحب نے تو نہ جانے کیوں آخر بڑی ہی مایوسی سے یہ نظم لکھ ڈالی خیر اس کے ساتھ ہی صبر رحمت کو دیجئے اجازت اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 0800-222-275
سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں خلیج ملک قطر پر ہمسایہ ممالک کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کو 100 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں مشرق وسطی کے 4 ممالک کی جانب سے قطر سے قطع تعلق کے جہاں خطے کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہیں ان ممالک میں بسنے والے ہزاروں افراد کی زندگیاں بھی اس سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں اس بحران نے قطر میں رہنے والوں کو کس طرح سے مشکلات سے دوچار کیا ہے یہ جاننے کے لیے بی بی سی اردو کی ٹیم خاص طور سے قطر گئی سنیے دوحہ سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ
قطر میں مقیم لاکھوں افراد کی طرح خلیفہ الہارون کے لیے بھی محاصرے کی خبر تکلیف دہ اور کسی دھچکے سے کم نہیں تھی وہ کہتے ہیں سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بحرین قطر سے کیسے قطع تعلق کر سکتے ہیں وہ تو آپس میں بھائی ہیں خلیفہ قطر کی چند جانی پہچانی شخصیات میں سے ایک ہیں ان کا چہرہ کئی اشیاء کے اشتہاروں پر نظر آتا ہے اور وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر مسٹر کیو کے نام سے جانے جاتے ہیں خلیفہ ilovequtr.net کے نام سے اپنی ایک ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں جبکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ یوٹیوب پر ان کا اپنا چینل بھی کافی مقبول ہے 33 سالہ خلیفہ کی والدہ قطر سے محض چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بحرین میں مقیم تھیں جب قطر کا محاصرہ کیا گیا جبکہ ان کے خاندان کا کاروبار متحدہ عرب امارات میں تھا گزشتہ 3 ماہ سے وہ اپنی والدہ سے محض 1 بار مل پائے ہیں جہاں وہ ہر ہفتے اپنی والدہ سے ملنے بحرین جایا کرتے تھے یا وہ قطر میں ان کے پاس آ جایا کرتی تھیں دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں ان کے کاروبار کا نقصان مسلسل جاری ہے خلیفہ ہارون کا کہنا ہے کہ قطر کے محاصرے سے انہیں ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا ہے
We've been running the business for 20 years in Qatar, but our manufacturing, it's all manufactured in the UAE. And obviously we can't get the stuff from the UAE to Qatar unless we send it to a neighboring country and then from them to us, which would then add more cost. That means that it increases, you know, the cost of the goods, you know, for the consumers.
3 ماہ سے جاری اس بحران میں ہزاروں مخلوط خاندانوں کے افراد ایک دوسرے سے الگ رہنے پر مجبور ہیں قطر سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ان ملکوں کی یونیورسٹیوں سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ ہزاروں افراد کی جائیدادیں اور کاروبار انہی ممالک میں رہ گئے۔ بحران کا شکار بننے والے ہزاروں افراد مقامی کمیٹیوں میں اپنی شکایات کا اندراج روزانہ کی بنیاد پر کروا تو رہے ہیں، مگر کیا ایسے انتہائی ذاتی نقصانات کا ازالہ کبھی ممکن ہو پائے گا؟ سعد سلطان العبداللہ، جو قطر کی قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے بین الاقوامی تعاون ڈویژن کے سربراہ ہیں، کہتے ہیں کہ معاشی نقصان سے زیادہ بڑا مسئلہ ان کے لیے خاندانوں کا متاثر ہونا ہے۔ قطر کو ہر سطح پر سب سے زیادہ نقصان سعودی عرب کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے اٹھانا پڑا۔ دوحہ سے محض ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع سعودی عرب کی سرحد قطر کے لیے درآمدات کا واحد زمینی راستہ تھا۔ اسی راستے کے ذریعے وہ بحرین اور متحدہ عرب امارات سے بھی زمینی رابطہ قائم کیے ہوئے تھا۔ اب قطر کو ایک جانب سے بندش تو تین اطراف سے سمندر کا سامنا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس بحران کے ابتدائی دھچکے کے اثرات سے تو باہر آ چکے ہیں، تاہم غیر یقینی کسی صورتحال تاحال قائم ہے، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی فوری حل بظاہر نظر نہیں آتا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، دوحہ، قطر۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق مذاکرات کے بعد جہاں یہ اعتراف کیا ہے کہ ایران جوہری معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے، وہیں انہوں نے معاہدے پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ بدھ کے روز اقوام متحدہ میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے ساتوں فریق ان مذاکرات کا حصہ تھے۔ دوسری جانب ایرانی صدر حسن روحانی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ ویانا میں ہونے والے جوہری معاہدے سے پیچھے ہٹا تو پوری دنیا اس عمل کی مذمت کرے گی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پہ واشنگٹن کو اب بھی شدید تحفظات ہیں۔ ریکس ٹیلرسن نے اقوام متحدہ میں اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اس جوہری معاہدے پہ مذاکرات کرنے والے فریقین کو امید تھی کہ جوہری معاہدے کے نتیجے میں خطے کو لاحق شدید خطرات کم ہو جائیں گے اور آپس کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور خطہ پرامن اور مستحکم ہو جائے گا۔ ٹیلرسن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب سے معاہدے کی تصدیق ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔
اس وقت سے ایران اسد حکومت کی مدد کر رہا ہے، ان کے خوفناک طرز حکومت کی اور جس طرح وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیٹ پر غلط سرگرمیاں بھی جاری رکھی ہیں، انہوں نے بیلسٹک میزائل کی تیاری جاری رکھی اور ان کے تجربات کیے، اور اس طرح امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ معاہدہ کرنے والے فریقین کی اس سے وابستہ امیدیں پوری ہوئی ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ ایران اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے پہ غور کر رہے ہیں اور وہ معاہدے کے مستقبل کا فیصلہ کر چکے ہیں، تاہم انہوں نے فیصلے کی تفصیل نہیں بتائی۔ امریکی وزیر خارجہ نے معاہدے کی ایک مخصوص شق کے بارے میں اپنے سنگین خدشات کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
The agreement has this very concerning
معاہدے میں ایک پریشان کن کمزوری ہے جس کا ذکر صدر نے بھی کیا تھا، اور وہ ہے وقت مقرر کرنا، یعنی اس کے تحت الٹی گنتی شروع کی جا سکتی ہے کہ ایران کب اپنا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام اور جوہری سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکتا ہے، اور یہ ایسی بات ہے جو صدر کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔
دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایران کے صدر حسن روحانی کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ ویانا میں ہونے والے جوہری معاہدے سے پیچھے ہٹا تو پوری دنیا اس عمل کی مذمت کرے گی۔ حسن روحانی نے امریکی صدر کی جانب سے ایران پر تنقید کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی۔ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر نے کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات غلط ہیں۔
ادبیات جاہلانہ،
کم علم، مذہب کا خیز اور نفرت انگیز بیان جس میں بے بنیاد الزامات سے لگائے گئے تھے، گزشتہ روز اس اجلاس میں پیش کیا گیا۔ وہ خطاب اقوام متحدہ جیسے ادارے کے لیے ناموضوع تھا جسے مملکتوں کے درمیان ہم آہنگی اور امن بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا۔
یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ایرانی حکومت تشدد کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور پورے مشرق وسطی کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ ادھر فرانس کے صدر ایمینل میکرون نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے الگ ہونا غلطی ہوگا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ واشنگٹن معاہدے کے متعلق کیا پالیسی اختیار کرے گا اس کا تعین امریکی صدر ہی کر سکتے ہیں۔
یہ تھی ہماری ساتھی نادیہ سلیمان، اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے اقوام متحدہ کے سینئر اہلکار احمد کمال سے پوچھا کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین ہونے والے اس معاہدے کے اہم نکات ہیں کیا؟
دیکھیے، معاہدہ جو ہے اول تو یہ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے معاہدہ، یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس میں علاوہ امریکہ کے کافی سارے یورپین ممالک بھی شامل تھے، اور معاہدہ پھر اقوام متحدہ میں درج کیا جا چکا ہے، چنانچہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ معاہدہ ہے یہ۔ اب اس میں اگر ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان یعنی امریکہ اگر اس کو رد کرتا ہے اور ہر ملک کو حق ہوتا ہے کہ معاہدے سے نکل جائے، تو پھر ایران کو بھی وہی حق حاصل ہو جاتا ہے، تو ایران بھی نکل سکتا ہے، تو پھر تو بالکل وہ پورا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو پہلا وہ نقطہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس معاہدے میں بات صرف جوہری افزودگی کی تھی، نیوکلیئر انریچمنٹ، کیونکہ ایران میں کئی ہزار سینٹریفیوگز تھے جس میں جوہری افزودگی کی جا رہی تھی۔
تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں تھا بلکہ اس میں اور دوسرے ممالک بھی تھے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، تو اور اس میں ظاہر ہے کہ جو آئی اے ای اے ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے جوہری عدم پھیلاؤ کی، تو کیا وہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس کی شکوں سے، اس میں جو باتیں لکھی گئی تھیں اس سے مطمئن ہے؟
بالکل، آئی اے ای اے نے تو ہر سال سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ پورا بالکل چل رہا ہے صحیح، اور ایران نے جوہری افزودگی ختم کر دی ہے، چنانچہ آئی اے ای اے کا تو سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ معاہدہ صحیح طور پہ قائم ہے۔ اب لیکن اگر صرف امریکہ یہ کہنا شروع کرے کہ بھائی ٹھیک ہے معاہدہ تو تھا جوہری افزودگی کی بابت، لیکن اور بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں، مثلا ایران یمن میں یا سیریا میں یا لبنان میں یا بحرین میں گڑبڑ کر رہا ہے پیدا، تو یہ تو پہلے سے ہی کہ اس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ معاہدے کا حصہ ہے ہی نہیں، چنانچہ دیگر اس میں ایلیمنٹس ڈالنا جو ہے یہ قانون کے خلاف ہوتا ہے معاہدوں میں۔
تو احمد کمال صاحب، اگر امریکہ جس طرح اپنے موقف پہ وہ ڈٹا ہوا ہے، یہی صورت رہی اور اس نے یک طرفہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے نہیں مانے گا اور اس سے نکل جاتا ہے، تو اس کے توڑنے کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ایران کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ جو دوسری پارٹیاں تھیں، یورپی یونین، چین، روس، ان لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟
لیکن ایران کو تو امیڈیٹلی حق ہو جائے گا کہ وہ بھی نکل جائے معاہدے سے اور پھر سے جوہری افزودگی شروع کر دیں، اور اگر جوہری افزودگی شروع ہو جاتی ہے ایران میں پھر سے، تو یہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے ساری دنیا کے لیے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کی طرف سے ساری دنیا میں تو لڑائی لینا مشکل ہے نا جی، نہ صرف شمالی کوریا میں بلکہ ایران کے ساتھ، پھر سیریا کے ساتھ، پھر افغانستان کے ساتھ، پھر پاکستان کے بھی ساتھ، تو یہ ساری دنیا سے لڑائی کرنا تو ذرا مشکل ہوتا ہے امریکہ کے لیے بھی، چنانچہ میرے نزدیک بہت مشکل ہوگا کہ امریکہ اس معاہدے کو رد کرے۔
یہ تھے اقوام متحدہ کے سینئر اہلکار احمد کمال۔ سیربین، تو یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ہر دم بدلتی صورتحال اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ہر وقت آ سکتے ہیں۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر غضنفر حیدر، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹنکن ہینن، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اپنے ویڈیو پیغام میں الزام لگایا ہے کہ بینظیر بھٹو اور مرتضی بھٹو کو سابق صدر آصف علی زرداری نے قتل کروایا تھا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ مشرف اشتہاری ہیں، ثبوت عدالت میں پیش کریں۔ کینیا کے انتخابی حکام نے اعلان کیا ہے کہ صدر کا دوبارہ انتخاب اب 26 اکتوبر کو ہوگا۔ یوگینڈا کی پارلیمان کا اجلاس آئین میں تبدیلی کے ایجنڈے پر شدید شور شرابے کے دوران ختم ہو گیا۔ آئین میں تبدیلی موجودہ صدر کو 6ویں بار صدارتی انتخاب لڑانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اسپین کی آئینی عدالت نے 6 کیٹالونین علیحدگی پسندوں پر اتنے دنوں تک یومیہ 12,000 جرمانہ عائد کیا ہے جتنے دنوں تک وہ کیٹالونیا کی آزادی کے لیے ریفرنڈم کی مہم چلاتے رہیں گے۔ اور لیبیا کی نیوی کے ترجمان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 100 تارکین وطن جو کشتی کے ذریعے یورپ جا رہے تھے شاید ڈوب گئے ہوں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔